بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. اب انہیں حرمت والے رشتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ عورتیں جو گزشتہ آیت میں جن کا ذکر تھا کہ یہ ان سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے, اسی طرح والمحصنات من النساء وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو شوہروں والی ہیں. محصنات یہ اصل میں یہ لفظ اس کا جو اصل جو اس کا مصدر ہے وہ ہے احصان بالصاد, اور جو اصل مانا ہے وہ حاء ص اور نون ہے. حصن مشہور کتاب ہے امام ابن جزری کی, حصن حصن دعاؤں والی. حصن حصن کہتے ہیں مضبوط قلعے, ایک مضبوط قلعہ جس میں انسان دشمن سے بچ کے محفوظ رہے, مضبوط قلعہ اس کو کہتے ہیں حصن, اور اسی سے ہے احسان, اور اسی سے مفعول ہے محصن, اور یہ مفرد ہے اور اس کی جمع ہے محصنات. محصنات وہ عورت جس کا شوہر شادی شدہ, ایک معنی اس کا یہ ہے, اور اس کا دوسرا معنی ہے وہ عورت جو فارغ دامن ہو. اجتنبوا السبع الموبقات, متفق علیہ حدیث جس میں فرمایا کہ سات ان گناہوں سے بچو جن کی وجہ سے انسان ہلاک کر دیا جاتا ہے. اجتنبوا السبع, سات بڑے کبیرہ گناہ, تو ان میں ایک الشرک اور سحر اور قتل النفس اور اکل مال الیتیم, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, جادو ہے اور قتل ہے اور شرک ہے اور زنا ہے, اور ان چیزوں میں آخر کرنا ہے کہ بہادری کے بجائے جہاد کے میدان میں پیٹ دکھا کے بھاگ جانا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ. ساتواں گناہ یہ تھا وقذف المحصنات المؤمنات, پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا. تو محصنات کا دوسرا معنی ہے پاک دامن عورت, اور محصنات کا تیسرا معنی ہے آزاد عورت. تو لفظ محصنہ قرآن میں جب استعمال ہوتا ہے تو یا یہ استعمال ہوگا شادی شدہ عورت کے لیے, اور یا یہ لفظ استعمال ہوگا پاک دامن عورت کے لیے, اور یا استعمال ہوگا لولی اور کنیز کے مقابلے میں آزاد عورت کے لیے. یہاں جو اس سے مراد اس آیت نمبر 24 میں ہے, اس سے مراد وہ عورت ہے جو شادی شدہ متزوجہ ہے, والمحصنات من النساء, اور وہ عورتیں جن پر حرام ہے, جیسے پہلی عورتوں کا ذکر تھا حرمت علیکم امہاتکم تو حرمت یہ بھی ہے, والمحصنات من النساء وہ عورتیں جو شادی شدہ ہو, الا ما ملکت ایمانکم سوائے ان کے جو تمہاری لونڈیاں ہوں. لونڈیوں سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے, خواہ اس کا شوہر موجود ہی کیوں نہ ہو دوسرے کسی ملک میں. یعنی کوئی لونڈی اور کنیز جو شادی شدہ ہے اگر وہ جنگ کی حالت میں گرفتار ہونے کے بعد مسلمانوں کے ہاں آ گئی اور مسلمان معاشرے میں رہنے لگی, اور اس کا کافر اور مشرک شوہر وہیں رہ گیا جہاں سے یہ آئی ہے, تو اس صورت میں اس کے ساتھ نکاح جائز ہے, اس لیے کہ یہ اس کے شوہر اور اس کے لیے اللہ اللہ تعالیٰ کی ایک سزا ہے, چونکہ تم نے اسلام کے بجائے کفر اور شرک کو اختیار کیا تمہاری یہ سزا تھا. تو لونڈیوں سے نکاح جائز ہے, لیکن آزاد عورت جو شادی شدہ ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایک مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے, جیسے کہ سورۃ النساء کے شروع میں ہم نے بڑا فن کے کہ ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع, لیکن عورت کے لیے جو شادی شدہ ہو ایک سے زیادہ شوہر سے نکاح جائز نہیں ہے. سیاں ذکر آ گئے کہ المحصنات من النساء حرام ہے, کتاب اللہ علیکم اللہ نے تم سے یہ فرض کر رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیز ہے. کتاب کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تو کتب ان تقوموا, تو کتاب اللہ علیہ ان پہ فرض کر دیا گیا یہ چیز, اور لکھی ہوئی چیز اس لیے لکھی جاتی ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے اور مان لیا کتاب اللہ علیہ. وأحل لكم ما وراء ذلك. استعلال باقي دور عورتين جدك في كل سبحان الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. جو جن عورتوں کا ذکر تم نے پہلی گزشتہ آیت نمبر 23 میں پڑھا اور اس سے پہلے یہ پڑھا والا تن کی فیما نے کہا آباؤکم اور وہ جو المحصنات من النساء. ان عورتوں کے علاوہ جن کا ذکر یہاں آ گیا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, ان کے علاوہ باقی اور جو عورتیں ہیں, چچا زاد ہے, مامو زاد ہے, خالہ زاد ہے, یا اور وہ رشتے میں یا دور بھی ہیں, ان عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ, اور حلال کیا گیا تمہارے لیے, مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, ان کے عیام سے بیان ہوا. ان تبتغوا, کہ تم تلاش کرو, بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال سے, مُحْسِنِينَ, پاک دامنوں کو پاک دامنی کرتے ہوئے, غیر مُسَافِحِينَ, اور بدکاری نہ کرتے ہوئے یا بدکاری سے بچتے ہوئے. ابھی ہم نے پڑھا کہ محسن کا معنی ہے احسان, یعنی پاک دامن. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مساکین کی تفسیر میں یہ چیز بیان کی علماء نے کہ یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے, یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ ان تبتغوا باموالکم اي تدفعون بالمهر المحدد, ان تبتغوا باموالکم, تم تلاش کرو مال دے دے. اس لیے یہاں سے چیز معلوم ہوئی کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ مہر مال کی شکل میں ہو. ان تبتغوا باموالکم نقداً, یعنی مہر دو, اس کو کوئی چیز دو پیسہ سے مقرر کرو, مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایک چیز یہاں سے معلوم ہوئی. دوسری چیز یہ معلوم ہے کہ مہر ہے, چیزیں وغیرہ دو نہ دو لیکن مال پیسہ ضرور رکھو, مہر مقرر کرو کہ اتنا مہر ہے. ہاں, یہ احادیث میں یہ ضرور آیا ہے کہ مہر اتنا ہو جو اس پہ دونوں راضی ہوں اور دونوں کے حالات کے موافق ہو, نہ اتنا کم ہو جیسے ہمارے یہاں مہر فاطمہ یا شرعی مہر. یہ فاطمی مہر ہے, شریعت کے فاطمی مہر کوئی بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر مقرر نہیں کیا, شریعت نے مہر مقرر نہیں کیا تاکہ عورت کے ساتھ زیادہ نہ ہو, تو نہ اتنا کم ہو کہ 32 روپئے میں اس کو اٹھا کے لے آیا, اور اگر اتنا زیادہ ہو کہ کروڑوں یا لاکھوں کے روپئے کل کو آدمی چاہے تو زیادہ اٹھا سکے. اس لیے کہ بھائی 40-50 لاکھ اگر مہر ہے تو کون دے گا, تو نہ اتنا کم کہ عورت کی بے عزتی اور اس کو ہلکا سمجھنا, اور نہ اتنا زیادہ کہ پھر انسان اس کو ادا ہی نہیں کر سکے, اور مہر تو ادا کرنا واجب ہے. اس لیے کہ یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس کو فریضہ کہا گیا ہے, من بعد الفریضہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے, یہ حکم ہے اللہ کا. ان تبتغوا باموالکم, تیسری چیز یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کا مقصد کیا ہے, مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے. محسنین غیر مساکین, نکاح کا مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے. نکاح کا ہدف یہ ہے کہ مرد اور عورت پاک دامن رہے, اور نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی میں اضافہ ہو. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی امت کی کثرت سے میں فخر کروں گا, اور احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ زیادہ بچے جن خاندان کی عورتوں کے ہاں معمول اور رواج ہوتا ہے ان کے ہاں خاص طور پہ نکاح کے لیے کوشش کرو, تو زیادہ بچے پیدا کرنا یہ اسلام کا حکم ہے, اور یہ ہدف ہے نکاح کہ امت مسلمہ کی تعداد میں اضافہ ہو. نئے کی فیملی پلاننگ کے ذریعے بچوں کا قتل عام ہو. قرآن میں اللہ نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, یہ قتل ہے انسان کا جو ناقابل معافی جرم ہے. تو نکاح کا ہدف ایک کیا ہے کہ انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے, پاک دامن ہو. غیر مسافحین, مسافحین اس کا اصل مادہ سین فا ہا ہے, سفح سین فا ہا, اسی سے ہے مسافحین, اور یہ سفح کہتے ہیں پانی بہانا یا خون بہانا. یہاں کے لفظ اس طریقے کا استعمال ہوا بدکاری کے لیے, کہ چونکہ بدکار نے مرد اور عورت اپنے اس مخصوص پانی کو ضائع کر کے بہاتے ہیں, اس لیے زنا اور بدکاری کو یہاں پہ مصافحین کہا گیا, اور زنا کرنے کو کہتے ہیں مصافحہ ای الزنا. مرد اور عورت جو ناجائز طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں بغیر نکاح یا زنا کرتے ہیں, اس زنا کو کہا جاتا ہے مصافحہ. تو نکاح کا ہدف صرف یہ نہیں ہے کہ عورت کو اپنی شہوت کے پورا کرنے کے لیے گھر میں رکھا جائے, بلکہ نکاح کا ہدف ایک یہ ہے کہ انسان گناہ یا زنا سے دور رہے, اور دوسرا ہدف یہ ہے کہ نسل انسانی میں اضافہ ہو. صرف اس نیت سے لے آنا کہ شہوت پوری ہو رہی ہے اور باقی کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے, یہ اسلام نے اس سے منع کیا. اس نے فرمایا کہ محسنین غیر مستحقین فما استمتعتم به منهن, پھر تم جو ان سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہو, یعنی جب انسان کا ملاپ ہو جائے اور قرب ہو جائے تو اس کے بعد فتاتوهن اجورهن فریضۃ, ان کا مہر ان کو ان کا اجر پورا پورا ان کو دے دو فریضۃ کے فرض. مہر ادا کرنا فرض ہے. نکاح کے بعد اگر جمع سے قتل علیحدگی ہو گئی تو پھر نصف مہر دیں گے, جس سے پہلے سورہ بقرہ میں پڑھا. اور اگر نکاح کے بعد جمع ہو گیا اور اس کے بعد علیحدگی ہوئی ہے تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, مہر کامل اس کو دینے کے واجب ہے. فریضہ یعنی مہر کی ادائیگی کی تم پہ واجب ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم میں کوئی گناہ نہیں ہے, فیما تراضیتم بھی, جس سے تم دونوں آپس میں رضامندی کر لو, من بعد الفریضہ, اس مہر کی ادائیگی کے بعد یا اس مہر کے مقرر کیے جانے کے بعد. اب اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں تو اس مہر پہ کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے گزشتہ دروس میں ہم نے جو بتایا کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ اختیار کرتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اس بیوی پہ اتنا دباؤ ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے کہ وہ سوچنے کا اگر مواد نہیں کیا تو گھر میں رہنا نہیں مشکل ہے, تو مجبوراً بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کر دیتی ہے یہ جائز نہیں. اور کبھی اس کو شروع میں اتنی محبت دی جا رہی ہے کہ بالکل سارے گھر والے اس کے لیے رچ جا رہے ہیں, چاہتے کسی طرح سے نئے شادی نہیں ہوئی ہے تو اب شروع کے دنوں میں اس پہ ہاتھ ہاتھ پھیر کے اس سے محبت کر کے اس سے سب چیزیں وہ لکھوا لینے یا ہتھیا لینے, اور بعد میں جب سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے شوہر کی نگاہیں پھیر لے جانا اور سسرال والے بھی اردو کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں, تو نہ تو محبت میں اس کو دھوکہ دیا جائے اور نہ شدت اور سختی سے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ مہر میں کمی پیشی کرے, بلکہ یہ بیوی اور شوہر دونوں کی رضامندی سے وہ کسی قسم کا جبر اور دھوکہ اس میں نہ ہو. اگر ایسا ہے تو مہر مقرر کر دیے جانے کے بعد بھی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ کم مہر ہے تو وہ اس کو راضی کر کے مہر اپنا زیادہ کروا لے, اور اگر زیادہ ہے تو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, میری طاقت اور معیار سے کہیں بلند ہے, تو وہ بیوی کو راضی کر کے اس کی رضامندی سے فی ما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما. یہاں پر ایک لفظ ہے استمتاع, اور استمتاع اس کا اصل مادہ ہے متع, اور متع میتا ہے. دنیا کو متاع قلیل اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑے سے فائدے والی جگہ ہے. قل متاع الدنیا قلیل, اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, متاع کے معنی تھوڑا سا فائدہ, اسی سے ہے حج تمتع. تمتع کو تمتع اسی لیے کہتے ہیں کہ قران کے مقابلے میں تمتع میں تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عمرے کے بعد انسان احرام کھول لیتا ہے, چند دن کا فائدہ,
حاصل یعنی احرام کی پابندیاں چھوٹ جاتی ہیں, اس لیے تمتع کو تمتع کہتے ہیں, تھوڑا سا فائدہ. تو کسی چیز سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا یا لطف اندوز ہونا محدود وقت کے لیے استمتاع, فمستمتع استمتاع. اس سے بعض لوگوں نے متعہ کے جواز کو یہاں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ یہ چیز سب جانتے ہیں کہ اسلام میں نکاح متعہ حرام ہے, اس لیے کہ متفق علیہ حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا علی کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ جو سیدنا علی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں وہ اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں, انہیں کے یہاں نکاح متعہ کا جواز ہے. جبکہ سیدنا علی یہ فرماتے ہیں, سیدنا علی اس حدیث کا راوی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاهلیۃ زمن خیبر. خیبر کا جو غزوہ ہوا ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعہ کو بند کر دیا, اور جو جنگلی گدھے ہیں ان کی گوشت کو بھی حرام قرار دیا کہ یہ بھی تم نے کھا اور متعہ بھی تم نے کھا. متعہ وہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم نکاح نہیں کہتے, جس میں مرد یہ کہتا ہے کہ کچھ پیسے لے کر دو چار گھنٹے یا ایک دو راتوں کے لیے تم میری بیوی ہو. اور متعہ کو متعہ اس لیے کہتے ہیں تھوڑا سا تمتع ہوتا ہے, چند دن چند گھنٹے کا پایا, اور نکاح متعہ اسلام میں حرام ہے, اس سے منع کیا. خیبر یعنی غزوہ خیبر سے پہلے ابتدائی ایام میں بعض مخصوص حالات کی وجہ سے متعہ جائز تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ دور دراز کے سفر میں جاتے تھے تو ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھیں, کئی مہینے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا, تو گناہ میں پڑنے کے بجائے حرام کام میں پڑنے کے بجائے ایک حلال طریقہ موقتاً یعنی وقتی طور پہ یہ فتویٰ اور یہ چیز جائز قرار دی گئی کہ تھوڑے سے پیسے یا کوئی اور چیز دے کے تم کسی اور سے نکاح کر لو اور اس کو آٹھ دس دن جتنا بھی تم چاہو اپنے پاس رکھو, بعد میں طلاق لینا چاہو تو چھوڑو. لیکن خیبر کے موقع پہ جیسے کہ سیدنا علی یہ کرنا ہے کہ نہ عن متعۃ النساء, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا, تو متعہ اسلام میں حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہ جو نکاح کا مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا وہ کیا کیا, محسنی نہ رہے وہ غصہ کہتے ہیں. نکاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے اور گھر بسائے, عورت کو اپنے گھر میں لائے. نکاح کا مقصد یہ ہے کہ گھر بسانا, تو نکاح کا مقصد یہ نہیں کہ زنا ہی کرنا ہے. تو اسلام کے بجائے جو لوگ زنا کرتے ہیں ایک رات دو رات کے لیے کسی مقام پہ جا کے جو منہ کالا کرتے ہیں اس میں اور متعہ میں کیا فرق ہے؟ اور یہ چیز انسانی عقل اور شرافت اور غیرت اور حمیت اور حیا اور عفت کے بالکل خلاف ہے. کسی عورت کو چند راتوں کے لیے مرد استعمال کرے اور اس کے بعد چھوڑ, یہ خود عورت کی توہین ہے. یعنی زنا ایک جائز نام سے حلال قرار دینا, اور ہم نے بتایا کہ اسلام کی شروع میں اس لیے اس کو جائز قرار دیا گیا تھا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا, لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو منع کر دیا گیا. جیسے شراب کے بارے میں بتدریج حکم نازل ہوا, اور دوسرے جتنے احکامات ہیں یہ مدنی دور میں احکامات کا نزول ہوا, اور تمام احکامات کو بتدریج نافذ کیا گیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا, اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی استطاعت نہ رکھے, قولی قول کہتے ہیں کسی چیز پہ قدرت یا استطاعت رکھنا, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا, اور تم میں سے جس کسی کی استطاعت اور طاقت نہ ہو اس بات پر, اَيَّنْ كِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, کہ وہ نکاح کرے کسی آزاد عورت سے. یہاں محصنات آیا ہے آزاد عورت کے لیے. گزشتہ آیت میں آیا تھا پاک دامن اور شادی شدہ عورت کے لیے, اور ہم نے بتایا تھا کہ محصنات یا محصنات کے تین مفہوم ہیں. تو یہاں دوسرا مفہوم آیا کہ تم میں سے جو کوئی یہ طاقت اور اختیار نہیں رکھتا کہ وہ آزاد عورت مسلمان مومنہ سے نکاح کر لے, فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو تمہاری جو مومنہ لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ, تمہاری وہ نوجوان لونڈیاں جو مومنہ ہیں. الْمُؤْمِنَاتِ کی قید نے یہ بتایا کہ غیر المؤمنات سے نکاح جائز نہیں ہے, غیر مومنہ لونڈی سے بھی نکاح کرنا مناسب نہیں ہے. تو غیر مومنہ آزاد عورت سے نکاح کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب سے نکاح کا جو جواب ہے وہ بھی ہم نے بتایا اس سے قبل کئی موقعوں پہ کہ وہ بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور جائز اس لیے رکھا گیا کہ کسی ملک یا کسی علاقے یا کسی زمانے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کم از کم گنجائش یہ باقی رہے, اور اس لیے جائز رکھا گیا کہ مومن اتنا طاقتور ہو کہ وہ ایک مشرکہ اہل کتاب کرسچن یا یہودیہ کو اپنے گھر میں لائے تو اس کے اندر اتنی اخلاقی اور روحانی اور دینی طاقت اور قوت اور تاثیر ہو کہ وہ اس کو مسلمان کرے. لیکن جب حالت یہ ہے کہ بغیر نکاح کے انسان بہلائے ان کے کفر اور شرک میں, اور لوگ مغربی ممالک میں جا کے اپنا دین اور عقیدہ اور ایمان چھوڑ دیں اور بیچ دیں, تو جب کرسچن یا یہودی لڑکی عورت سے شادی کریں گے پھر اسلام وہاں پاتا ہے. اور پھر کیا کسی مسلمان کی غیرت, کسی مسلمان کی حیرت یہ برداشت کرتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کا گھر چھت کے نیچے ایک چھت کے نیچے یہ ایسی عورت کے ساتھ رہے جو اللہ کے ذات و صفات میں شرک کرتی ہے. اور اگر تو تمہارے بچے پیدا ہوئے اور ان بچوں کو اپنے مذہب یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم دے, تم ان ملکوں کے قوانین کی روشنی میں کیا تم اپنے بچوں کو مسلمان بنا سکتے ہو؟ تو تم نے امت مسلمہ میں اضافہ کرنے کے بجائے امت کافرہ میں کافروں کی تعداد میں تم نے اضافہ کر دیا. قیامت میں اللہ کو کیا بدلے گا؟ اور تم نے اپنا پیسہ بجائے مسلمانوں پہ خرچ کرنے کے کافروں پہ خرچ کیا. اس بیوی کو کھلا پلا اس کو مہمان لے کے دو گے, اس کی ہر ضرورت پوری کرو گے, اور جب میں صاحبہ ہوں گوری ہو تو پھر کیا جائے؟ تو ایک وہ عورت جو اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرتی ہے اس کو تم نے گھر میں بسایا ہے, تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو اللہ کا مانتے. اس لیے فرمایا کہ المؤمنات, اور یہ سورہ بقرہ میں ہم نے کہا, وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ. ایک غلام ہو اور نوکر ہو بدصورت ہو لیکن مسلمان ہو یہ زیادہ بہتر ہے ایک خوبصورت مشرک اور کافر سے, اور ایک بالکل بدصورت عورت ہو لونڈی ہو کنیز ہو لیکن مسلمان ہو تو یہ گوری چچری اور خوبصورت کافرہ مشرکہ ملحدہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں. اس لیے کہ ظاہری طور پہ خوبصورت یہ لوگ ہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اور اللہ کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو یہاں اللہ نے خود طریق بن کے ایمان والا کا دکھا دیا. یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے یا ایمان والیاں جو جنت کی طرف لے جا رہا ہے, مطلب فرمایا اللہ تمہیں یہ دعویٰ دے رہا ہے. کتنا بڑا عجیب فرق ہے. المؤمنات واللہ اعلم بإيمانكم, اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو. بعضكم من بعض, ایک دوسرے سے سے, یعنی انسانی معاشرہ اسی کا نام ہے. فانكحوهن باذن اهلهن, ان لونڈیوں کنیزوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت کے شرط ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو بھی ان کا مہر دو معروف طریقے سے. اسلام نے غلاموں اور کنیزوں کا سب بلند کیا، ان کا مقام بلند کیا. جب مہر کا معاملہ آیا، آزاد عورت اور کنیز کے مہر میں فرق نہیں تھا. جب سزا کا معاملہ آیا، تب کنیز اور لونڈی کو آدھی سزا ہو گئی آزاد عورت کے مقابلے میں. اور پھر جو نظام ہے غلاموں کا، کہ اسلام نے ناقص نہیں کیا. سب جانتے ہیں، جو تاریخ کے طالب علم یا تاریخ پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ جو نظام ہے رخص اور عبد کا اور امر اور کنیز اور لونڈی کا، اسلام سے پہلے یہ نظام موجود تھا. اسلام اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اسلام نے ایسی اصلاحات کی ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو کی ایسی تربیت کی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرے. اور دنیا کے اندر یہ نظام ختم ہو گیا تو مسلمانوں نے بھی اس کو ختم کر دیا. غلاموں کا نظام اور لونڈیوں کا نظام مسلمان نہیں لائے، بلکہ ہم نے بتایا دوسرے درست میں کہ یورپ میں امریکہ اور افریقہ کے اندر جو کالونیاں بنی ہوئی غلاموں کی، یہ لیبر اور دوسرے لوگوں کو جو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے دوسرے ملکوں سے، مسلمانوں نے کہیں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا. جبکہ یورپ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ بدماش جہاں جاتے تھے لوگوں کو غلام بناتے تھے. اسلام کے اندر غلامی کا تصور نہیں ہے. غلامی کا تصور پہلے سے موجود تھا. اسلام جب آیا اس نظام کو ختم کرنا مشکل تھا، اس لیے اسلام نے اس کے اندر اصلاح کی. اب یہ بتایا کہ آزاد عورت کے مقابلے میں کنیز کا مہر بھی بالکل برابر ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس دستور معروف کے بعد دستور کے مطابق جو تمہارا رواج ہے، ایک آزاد عورت سے جب نکاح کرتے ہو کتنا مہر دے دے گے، اتنا مہر اس کو دے دے. ہاں محصنات پاک دامن لونڈیاں ہوں، پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے والیاں ہوں، غیر مسافحات بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہیں چوری چھپے بدکاری کرنے والیاں. اخدان یہ اصل میں خدم سے ہے. خدم کے معنی میں پوشیدہ دوستی، اس کو آشنائی کہتے ہیں عام زبان میں. یعنی وہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور سے تعلق رکھے. فرمایا کہ لونڈیوں اور کنیزوں میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہو، وہ سنت پاک دامن ہو، غیر مسافحات، نہ ظاہری طور پر بدکاری کرنے والی ہو، ولا متخذات اقدام، نہ چوری چھپے کسی اور سے ملنے والی ہو. فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب یہ پاک دامن رہنے کا اظہار کر لے اور پاک دامنی والی زندگی میں آ جائے، فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب یہ یعنی أُحْصِنَّ یہ اور یہ کنیزیں اور یہ لونڈیاں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، ان سے تم نکاح کر لو، فَإِنْ أَتَيْنَ، پھر اگر یہ آئے یعنی نکاح کے بعد اگر بفاحشت، کوئی ان سے زنا یا بدکاری ہو، فعلیہن، تو ان لونڈیوں پر نصف آدھی سزا ہے، آدھا ہے. ما وہ علی المحصنات من العذاب، جو پاک دامن عورتوں کو سزا دی جاتی ہے، آزاد محصنات جو آزاد عورت کو سزا دی جاتی ہے، تو فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، لونڈی اور کنیز اگر بدکاری کرے تو اس کو آدھی سزا ملے گی وہ جو محصنات آزاد عورت کو سزا ملتی ہے. اور یہ آدھی سزا اس لیے ہے کہ لونڈیوں کے لیے بسا اوقات اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ لونڈی اور کنیز ہوتی ہے، آزاد عورت کا نام سے لوگ ڈرتے اور جھجھکتے نہیں ہیں. تو اس لیے کبھی ایسا ہو کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اور ظاہری طور پہ اس چیز کا ثبوت نہ ہو کہ اس نے مجبوری میں یہ کام کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک چھوٹ ہے اور ایک رحم دلی ہے اور ایک اکرام ہے لونڈیوں کے لیے کہ ان کو آدھی سزا ملے گی، پوری سزا نہ ملے گی. تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں اور کنیزوں کے لیے یہ مقام رکھا کہ مہر پورا ہوگا، لیکن جب سزا اگر ہو کسی وجہ سے تو وہ آدھی ہو. ذلک لمن خشی العنت منکم، ذلک یہ جو لونڈیوں سے نکاح کرنا ہے لیمن اس کے لیے ہے خفیہ العنت جو گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے. العنت اصل میں العنوت یا العنوت دشوار گزار پیلا پہاڑ سے چڑھنا مشکل ہے. عنتا یا عنتا وہ کام جو بہت زیادہ مشکل ہے. یا کہتے ہیں کہ درستگی کے بعد کسی چیز کو توڑ دینا یا جڑی ہوئی چیز کو توڑ دینا تو یہ زنا کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کی اصلاح کے بعد بدکاری کر کے اس کو توڑ دیتا ہے. یا یہ کام بہت مشکل ہے سزا کے اعتبار سے اس لیے یہاں یہ کہا العنت یا العنت کہا زنا کے لیے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ لونڈیوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ یا خطرہ رکھتے ہیں. یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنا ممکن نہ ہو اور اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ کسی لونڈی سے نکاح کر لیں تاکہ کم از کم زنا اور خطرانی سے بچ جائے. وہ اندر اور اگر تم صبر کر سکو تو خیر لکم تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ لونڈی سے نکاح اگر سے جائز ہے لیکن بسا اوقات ایک آزاد مرد کے لیے اپنے معاشرے اور خاندان میں لونڈی کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کو اپنے گھر میں رکھنا مسائل پیدا کر دیتا ہے. اس حکمت کی وجہ سے کہا کہ جائز تو ہے لیکن اگر تم صبر کر سکو اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح نہ کرو, آغاز عورت سے نکاح کرنے کا انتظار کرو. واللہ غفور رحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.